এবার ফের দরুদ ভেজো মোহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بيتك محمد. دیگر عالم نے اس پوری کائنات کو اسباب عوامل اور علتوں کا خلق فرمایا ہے. یہاں کوئی چیز بے سبب بے علت انجام نہیں پاتی ہے, اور علت قانون, علت کا قانون اتنا شدید ہے کہ اسی کی بنیاد پر سارے علوم بنے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر علم میڈیسن کے اندر کوئی دوائی بناتے ہیں تو اس امید پر اور یقین پر بلکہ بناتے ہیں کہ اس کیمیکل کا یہی اثر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر کہیں ایسا ثابت ہو جائے کہ مثلاً 2% جگہ پر یہ اثر نہیں ہوگا تو وہ دوائی نہیں بن سکتی, اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ 100% یہی اثر ہوگا. خدا نمتال نے ہر چیز کو علت کے اوپر خلق کیا ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. ان علتوں کو ڈھونڈنا یہ علم ہے. علم اصل میں یہی ہے کہ کوئی علتوں کو ڈھونڈ لے. تو اگر آپ اور میں کیمیکلز کے اوپر جاری علتوں کو ڈھونڈ گئے تو اس کو ہم علم کیمیا کہتے ہیں, کیمسٹری کہتے ہیں. اور اگر ہم طبیعی اجسام پر یعنی فزیکل باڈیز کے اوپر جو قوانین جاری ہیں ان کو ڈھونڈ گئے تو اس کو ہم فزکس کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے پوری دنیا علت و اسباب پر ہے. اب جہاں علت و اسباب پر ہے تو کیا عبادات بھی علت و اسباب پر ہیں؟ طبیعتاً ایسا ہونا چاہیے. اگر دنیا کی ہر چیز علت و سبب پر ہے تو عبادات کے اندر بھی علت و اسباب ہونے چاہیے. یعنی مثلاً اگر پانی ایک چیز کا سبب بنتا ہے تو نماز کسی چیز کا سبب نہیں بنتی, روزہ کسی چیز کا سبب نہیں ہے. یقیناً نماز کے نتیجے میں کچھ ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایسا رکھا ہے کہ اس میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا سبب بنتی ہے. ہوا کسی چیز کا سبب ہے, پانی کسی چیز کا سبب ہے. تو عبادات کسی چیز کا سبب نہیں ہو سکتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادات کا کوئی اثر نہ ہو؟ یقیناً عبادات کا اثر ہوگا. اب ہمارے یہاں ایک عجیب مشکل پیش آ رہی ہے, وہ یہ کہ یا عبادات کا اثر نہیں ہو رہا یا وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا. وہ قطعاً نہیں ہو رہا. مثلاً سادہ سی بات ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بے حیائی و برائی بھی نہیں رک رہی. طبیعی سی بات ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کا عاشق ہے تو سید الشہداء کا عاشق ہونے کے ناطے کہے گا انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, اس سے صلح کروں گا جس سے آپ نے صلح کی, اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ نے جنگ کی. یہاں سید الشہداء کے عاشق ہیں لیکن یہ نہیں کر رہے, ان سے دوستی کر رہے ہیں جس سے سید الشہداء کی دوستی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, اور ان سے دشمنی کر رہے ہیں جن سے سید الشہداء کی دوستی تھی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کیا علت و معلول کا قانون ٹوٹ گیا ہے؟ اب پانی کا اثر کچھ اور ہے، آگ کا اثر کچھ اور ہے، باقی جگہوں پہ تو وہی کا وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے. مثلا بہت سادہ سی بات ہے، ہم لوگ جب کبھی بھی برصغیر میں آئے ہوں گے ہمارے اجداد، تو یہاں پہ شروع صفر سے ہی کیا ہوگا، یہاں تو دین نہیں آیا تھا، یہاں تو دین نہیں آیا، دین تو ظاہر ہے وہیں سے آیا، جیسے عرب سے لوگ آئے یہاں پر، انہوں نے یہاں پہ دین پھیلایا، تو کبھی تو صفر سے شروع کیا تھا. اب اگر کبھی بھی ہم نے صفر سے شروع کیا، میں شیعت کی بات کر رہا ہوں، تو ہم ایک خاص موقع پر 15 سے 20% پہنچے، اب آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، مزید کیوں نہیں اضافہ ہو رہا، خال خال اضافہ ہو رہا ہے، اکا دکا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی بھائی صفر سے پہنچ کر بالآخر ہم 20 پہ آئے تھے، اب 20 سے آگے کیوں نہیں جا رہے اور اس میں ترقی کیوں نہیں پا رہے؟ جبکہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، گزشتہ 20 سال میں عزاداری کم نہیں ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، یقیناً زیادہ ہوئی ہے. گزشتہ 25-30 سال میں مثال کے طور پر شیعہ مساجد میں کمی نہیں آنی چاہیے، شیعہ کتابیں کم نہیں ہوئی ہیں، کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے، زیادہ ہی ہوئی ہیں. تو ترقی کیوں نہیں ہو رہی، بات کیوں نہیں بڑھ رہی؟ پھر ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ دلوں میں دوستی اور محبت ہو. الفت بڑھ کیوں نہیں رہی، الفت کم کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اگر ہم 20 سال پہلے تعداد میں کم تھے تو بظاہر ہمارے درمیان کا اتحاد زیادہ تھا، آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ہمارا اندرونی اتحاد پاش پاش ہوا ہوا ہے، ختم ہو رہا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہمارے یہاں عزاداری میں کمی آ رہی ہے، نہ ہمارے یہاں مساجد میں کمی آ رہی ہے، نہ ہماری عبادات میں کمی آ رہی ہے. یعنی قطعاً 30 سال پہلے ماہ مبارک رمضان کے اعمال اتنی شدت سے انجام نہیں پاتے تھے. مجھے نہیں یاد مثلاً کسی بھی مسجد کے اندر اتنا رش ہوتا ہو جتنا آج کل رش ہوتا ہے. میں خود رہتا ہوں مختلف شیعہ آبادیوں میں رہ چکا ہوں، تو ہم دیکھتے تھے کہ کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، انتہائی کم تھے. اب کیوں ایسا ہے؟ اب یہ توجہ کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ چند چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی، نہیں سوچیں گے تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اس میں بہتری نہیں آئے گی. کیونکہ یہ خود علت و اسباب کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ علت کو متاثر نہیں کریں گے تو جو جیسا تھا ویسی رہے گا، برا ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اگر علاج نہ کرائے تو شفا ہو جائے گی؟ نہیں، یا بیماری باقی رہے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، شفا نہیں ہوگی. اگر شفا کرانا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی اور علت ڈالنی پڑے گی، کوئی اور سبب اندر داخل ہوگا تو بیمار کو شفا ہو سکتی ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں. اب اگر یہ پہچان رہے ہیں کہ کچھ خربڑ ہو رہی ہے، کچھ کام ویسا نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے، اگر یوں ہی چھوڑ دیں گے اور سوچیں اس امید پر کہ صحیح ہو جائے گا، ختم صحیح نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں اصلاح کرنی پڑے گی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی سہمت تمام ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دنیا کی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہے، کوئی چیز بلا شرط انجام نہیں پاتی. مثال کے طور پر آگ چیزوں کو جلاتی ہے بلا شرط یا شرائط کے ساتھ، شرائط ہے. مثلا آگ لکڑی کو جلائے گی، اگر لکڑی گیلی ہوئی تو پھر نہیں جلائے گی، ایک شرط ہو گئی کہ یہ شرط ہے. مثلا پانی اگر گرم کیا گیا 100 ڈگری تک تو ابلے گا، کس شرط پہ؟ اس شرط پہ کہ ایک خاص پریشر ہو، اگر وہ پریشر نہیں ہوگا تو نہیں ابلے گا. دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرط ہے. سوال یہ، آیا عبادات کی تاثیر بلا شرط ہے؟ مثلا جیسے یہ عبادت اس طرح سے انجام پائی اس کی تاثیر ہو جائے گی، اس کی کوئی شرط نہیں ہے؟ نہیں، اس کی دسیوں شرائط ہیں، قد ان شرائط ہیں، بغیر شرائط کے کوئی کام انجام نہیں پاتا. مثال کے طور پر ایک آپ کو دعا مثلاً کوئی بتاتا ہے کہ اگر کوئی سورہ حمد مردے پر بھی پڑھے تو زندہ ہو سکتا ہے، میں بھی پڑھوں زندہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کی شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ سورہ حمد پڑھی گئی تو زندہ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا ہے، بہت سارے نفوس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی ترقی ہے کہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو شرائط ہوتی ہیں ہر چیز کی. ہمارے پاس ساری عبادات انجام پا رہی ہیں، سارے اجتماعات ہمارے انجام پا رہے ہیں اور اثر حاصل نہیں ہو رہا. سادہ سی وجہ ہے، کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں. اچھا، پھر یہاں پر ایک مشکل دشوار لمحہ یہ آتا ہے کہ دوسروں پہ تنقید آسان ہے، اپنے اوپر تنقید کرنا بہت سخت ہے. اب میں ایک علمی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ اس کو سن رہے ہوں گے, لیکن یہ میں علمی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور یہ کچھ باتیں ہیں جو میں ہر اس جگہ عرض کرتا ہوں جہاں پہلی دفعہ پڑھنے جاتا ہوں. کل کے دن ماحول نہیں بن پایا تو میں نے عرائض نہیں پیش کیں, اب موقع جان کر پھر یہ پیش کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مجلسوں میں شرکت کی ہوگی, یعنی ظاہر ہم لوگوں کی زندگی کا کوئی سال ایسا نہیں گزرا ہے جب ہم نے عزاداری نہیں کی. ہاں ممکن ہے کوئی کسی غیر ملک میں ایسا جگہ پہ پھنس گیا ہو جہاں پر عزاداری نہیں ہو رہی ہو, تو کم سے کم عاشور کے دن وہ خود سے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لیتا ہے کہ کم سے کم عذاب ہو جائے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مجلسوں میں شرکت کی ہے. اچھا معمولاً مجالس میں مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہیں مجلس میں شرکت کر رہے ہوتے تھے تو مجلس بہت اچھی ہو رہی ہوتی تھی, لوگوں کی توجہات بھی بہت زیادہ تھیں, لوگوں کا رد عمل بھی بہت زیادہ تھا. رد عمل سے سمجھ رہے ہیں نا آپ کے مثلاً واہ کہہ رہے ہیں اور یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, رد عمل بھی کافی زیادہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دوست کہیں ملتا تھا مجلس کے بعد اور پوچھتا تھا کہ مجلس کیسی تھی, تو ہم کہتے تھے بہت اچھی مجلس تھی. اور اگر کہیں کوئی اتفاق سے پوچھتے کہ مجلس میں کیا پڑھا, معمولاً اس کی خبر نہیں تھی کہ کیا پڑھا, یہ سمجھ بھی نہیں آتا. اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ اس مجلس پر عمل کیسے ہوگا, اس کی تو داستان ہی نہیں ہے, پھر ختم ہو گیا معاملہ. اگر جب ہم نے خود مجلس میں پڑھنا شروع کیا تو ہم نے احساس کیا کہ ہوا کیا. ہم نے ایک دفعہ اندازہ لگایا ایک دوست کے ساتھ مل کر کہ کراچی میں اندازاً ایک سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی, ایسے ہم نے رف ایسٹیمیٹ کیا. ہمارا اپنا تخمینہ یہ تھا کہ 2 سے 2.5 لاکھ مجالس ہوتی ہیں ہر سال, 2 سے 2.5 لاکھ مجالس ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح سے حساب لگایا کہ بھائی بڑے بڑے اشرے جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں, پھر کتنے ہمارے پاس مسجدیں ہیں, کتنی امام بارگاہیں ہیں. ہر امام بارگاہ کے اندر پہلا اشرہ تو ہوگا ہی ہوگا, اور اکثر امام بارگاہوں کے اندر 2 مہینے تک ہر روز ایک مجلس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس مثال کے طور پر اتنے شیعہ خاندان کراچی میں ہوں گے, ہر شیعہ خاندان اوسطاً 1 مجلس رکھوا لے سال میں, جبکہ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں مثلا کسی کا سیوم ہے کہ چوہوں میں برسی ہے سالانہ مجلس ہے. اگر اوسطاً 1 رکھوائے اور سب نہ رکھوائیں, صرف آدھے ان میں سے 1-1 رکھوائیں, تب بھی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی. تو ہم نے اندازن کیا کہ چلو اور بھی ہمارا اسٹیمیٹ غلط ہو تو 2 سے 2.5 لاکھ تو کہیں نہیں گئے. میں سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری آبادی کراچی میں اوسطاً 15 سے 20% ہونی چاہیے, اگر پاکستان کا اوسط بھی دیکھ لیں اتنی تو ہونی چاہیے. خود کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ سے اوپر ہے, صحیح. تو ہماری آبادی کو اندازاً 25 لاکھ ہونا چاہیے. اگر 25 لاکھ آبادی ہو اور ہر خاندان میں 5 آدمی لے لیں تو ہمارے پاس 5 لاکھ خاندان ہونے چاہیے. صرف کراچی کے اندر 5 لاکھ خاندان ہونے چاہیے, ہر خاندان 1 مجلس کرائے 5 لاکھ مجلسیں ہو گئیں, آدھی بھی کروائیں تو 2.5 لاکھ تو ہو گئے. ابھی ہم نے مسجدیں امام بارگاہیں شامل نہیں کی, تو نیٹ کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 2 سے 2.5 لاکھ سے کم نہیں ہو رہی ہوں گی. اب صرف ایک مشکل رہ گئی ہے, 2.5 لاکھ مجالس جس شہر میں ہو رہی ہیں اس کی علمی سطح بڑھ رہی ہے یا گر رہی ہے؟ علمی سطح نہیں بڑھ رہی, علمی سطح نہیں بڑھ رہی. تو اب سوال یہ ہے کہ 2.5 لاکھ مجالس میں ہو کیا رہا ہے, یعنی پریکٹیکلی ہم 2.5 لاکھ مجالس میں کر کیا رہے ہیں؟ اچھا 2.5 لاکھ مجالس ہر سال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, صحیح ہے, وہ ایک ایسے شہر میں رہ رہا ہے جہاں پر 1 کروڑ مجلسیں ہو چکی ہیں, 1 کروڑ مجالس. اور 1 کروڑ مجالس کے بعد 40 سال میں ان کی قرآن فہمی میں اضافہ نہیں ہوا ہے, نہج البلاغہ نہیں سمجھ میں آئی ہے, صحیفہ سجادہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسلام کے اور ہماری فقہ کے ہماری شریعت کے بنیادی ترین امور سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو ان مجالس میں ہو کیا رہا ہے پھر؟ اچھا ممکن ہے ہم کبھی یہ سوچتے تھے کہ چلو مناظرے میں مضبوط ہوں گے, اب تو وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی مضبوط نہیں ہے. تو سوال یہ کہ ہم نے 1 کروڑ مجالس میں گزشتہ 40 سال میں کیا کیا ہے؟ اور میں کچھ چیزیں اس کے اوپر سوچ پایا کہ ہمارے ساتھ ستم ظریفی ہوئی کیا ہے, ہمارے ساتھ غلطی کیا ہوئی ہے. تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ زیادہ تر مجالس کے اندر زور خطابت کے اوپر ہے, علم اور تقویٰ پہ نہیں ہے. زیادہ تر مجالس میں زور الفاظ کی ادائیگی کے انداز پر ہے بس. مثلاً ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مثلاً میں تے تے کی قافیے پہ 10 الفاظ بول دوں تو آپ کتنا ہی سیریس بیٹھے ہوں آپ واہ واہ کہنا شروع کر دیں گے. صحیح, میں بھی اگر تے کی قافیے پر عدالت شہامت شجاعت بولنا شروع کر دوں تو آپ واہ واہ کہنا شروع کر دیں گے. اچھا, ان 10 الفاظ میں سے آپ کے کتنے مفہوم آپ کے اوپر منتقل ہوئے, آپ کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مثلاً آپ کے نزدیک عدالت شجاعت شہامت صداقت رفاقت ان سب میں فرق سمجھ میں آ گیا تھا 10 کے الفاظ پر؟ نہیں, لیکن آپ واہ واہ کریں. اگر میں آپ سے عرض کروں غدیر کے واقعے کو فلاں نے فلاں کتاب میں فلاں نے فلاں کتاب میں فلاں نے فلاں کتاب میں 5-10 کتابوں کا ریفرنس دوں آپ واہ واہ کہنا شروع کر دیں گے. ابھی کوئی پوچھے ان 5 میں سے کسی ایک کتاب کا نام یاد ہوا ہے کیا؟ نہیں. واہ کس بات کی تھی؟ واہ اس بات کی تھی کہ الفاظ کی ادائیگی اچھی تھی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک خطیب نے ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ عربی کا بولنا شروع کیا ہے, نیچے لوگوں نے واہ واہ کہنا شروع کر دی. یہ وہی خطبہ ہے جو ہر روز آپ سنتے ہیں, واہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ ادائیگی پر, کتنا اچھا ادا کیا. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہو گیا کہ بھائی ہماری مجالس کے اندر جو بات رہ گئی وہ یہ تھی کہ الفاظ کی ادائیگی کتنی خوبصورت ہے. اچھا, جب کسی معاشرے کے اندر الفاظ کی ادائیگی معیار ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ زبان پر دسترسی بڑھے گی, علم نہیں بڑھے گا, تقویٰ نہیں بڑھے گا, کیونکہ تقویٰ اور علم پہ اصرار ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اصرار ہے خطابت کے اوپر تو خطابت بڑھ جائے گی, علم و تقویٰ نہیں بڑھے گا. ظاہر ہے جب آپ شکر ڈالیں گے تو میٹھا ہوگا, نمک ڈالیں گے تو نمکین ہوگا. تو اگر آپ صرف یہی ڈالیں گے تو یہی ہوگا, وہ پیچھے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ ایک مشکل تھی ہمارے ساتھ. دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ نظریے کی باتیں بہت ہوئی ہیں, عمل کی باتیں بہت کم ہوئی ہیں. نظریے میں باتیں بہت ہوئی ہیں لیکن عمل کے میدان میں اترے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ بن گیا اور عمل میں ہمیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا. مثلا بہت سادہ سی ایک بات ہے, ہم نے مسلسل یہ ثابت کیا اور بحق ثابت کیا, ثابت کرنا بھی چاہیے تھا, اگلا حصہ مس کر دیا صرف, وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری ثابت ہے, قیادت ثابت ہے. اچھا, یہ نہیں بتایا کہ اس قیادت سے ہم نے سیکھنا کیا ہے, یہ نہیں بتایا. یہ ثابت ہونا بھی تھا, کرنا ضروری بھی تھا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا کہ یہ ثابت ہو کہ ان کی قیادت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کی قیادت سے سیکھنا کیا ہے. ہم نے یہ ثابت کیا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں, بلا شک و شبہ ہیں, ثابت ہونا بھی چاہیے تھا, ثابت کر کے بہت اچھا کیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر خلافت ہو تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے, یہ ہمیں نہیں بتایا. معمولاً ہم نے تاریخ سنی ہے, اس تاریخ سے جو حاضر میں ہونا تھا وہ نہیں سنا. ہم نے غدیر سنی ہے لیکن اس غدیر کی آج کیا نتیجے نکلنا چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں سنا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ غدیر کا واقعہ کیا تھا, لیکن اس سے کوئی پوچھیں کہ وہ جو حق غدیر تھا اس کا آج کا تقاضا کیا ہے, وہ حق غدیر تو آج بھی ہے نا, اس کا آج تقاضا کیا ہے؟ کل آپ نے کہا کہ حق حکومت امیر المومنین کے پاس ہے, آج وہ حق حکومت امیر المومنین کو مل گیا ہے کیا؟ آج مل گیا ہے؟ آج حکومت پہ امیر المومنین کے ماننے والے نہیں, تو کل اس پر احتجاج تھا, آج کیوں نہیں ہے احتجاج؟ یہ ہم نے نہیں کیا. ہم تاریخ میں رہے ہیں, ہم حال میں نہیں آئے. دو غلطیاں, دو مسائل. تیسری ایک اور مشکل ہو گئی ہمارے ساتھ, وہ یہ کہ یہ بڑا عجیب نقطہ رہا, اس پہ مجھے واقعا اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے بعض اوقات, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے دوسروں کو سنانے کی بہت کوشش کی اور وہ یہاں پر ہوتے ہی نہیں, اور جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کو سنانے کی کوئی بات ہم کہتے نہیں. دیکھیے, ہم نے بہت اصرار کیا کہ تم غلط ہو, تم غلط ہو, تم غلط ہو. اچھا, وہ یہاں پر ہے نہیں, سننے کے لیے آئے گا؟ پھر جب آپ اتنا ثابت کریں گے تم غلط ہو تو کب تک سنے گا وہ؟ ایک دفعہ سنے گا, دو دفعہ سنے گا, تیسری دفعہ نہیں آئے گا. اچھا ان کو ہم سناتے رہے کہ تم یہ ہو تم وہ ہو تم وہ ہو, اور جو یہاں پر ہیں ان کے لیے, ان کے لیے کچھ کہا ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ نہ ان کا علم بڑھا نہ ان کو کچھ نصیب ہوا. جن کو سنا رہے تھے وہ ہے نہیں, اور جو ہے اس بیچارے کے لیے کچھ کہا ہی نہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال میں 1 کروڑ مجلس کے بعد علم کیوں نہیں بڑھا ہے؟ اس وجہ سے جب یہ سب ہو گیا تو اب ہم نے کہا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی یہی کرنا ہے, ہم نے بھی خطابت کرنی ہے, ہم بھی نظریے کی باتیں کریں گے, ہم بھی دوسروں کو سنائیں گے. ہم نے کہا ہم یہ 3 کام نہیں کریں گے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر تو ایک اور آدمی اضافہ ہو جائے گا ممبر سے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم خطابت نہیں کریں گے, جو بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو عام فہم سلیس سادہ زبان میں لوگوں تک منتقل کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ عمل کی بات کریں گے, نظریے میں صرف نہیں گھومیں گے, نظریے کو عمل کے نزدیک لے کر آئیں گے. اور تیسری بات یہ کہ دوسروں کو سنانے کے لیے کچھ نہیں کہیں گے, جو کہیں گے یہیں پہ لوگوں کو. تو وہ جو ہم لوگ فلیش بیک کرتے ہیں کہیں اور پہ اشارہ طنز کنایا کرتے ہیں, ان کا ہم یہ سب کام نہیں کریں گے. جو کہیں گے اسٹریٹ فارورڈ ان لوگوں کے لیے کہیں گے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کسی اور سے خطاب نہیں کرتے ہیں, ہم آپ ہی سے خطاب کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والا اب اس میں یہ کہ ہم دوسروں کو سنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے, اس میں ایک فائدہ ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ظاہر ہے جب آپ سب کچھ دوسروں کو سنائیں گے تو یہاں کی جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ تو حل نہیں ہو پائیں گی, آپ انہیں کو سنا رہے ہیں سارا کا سارا. اب مشکل یہاں پر کیا ہے, میں اپنے موضوع پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. مشکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا, بات کیوں نہیں بڑھ رہی؟ نہ عبادات کا اثر ہو رہا ہے نہ دوسرے عمل کا اثر ہو رہا ہے, کم از کم جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا. اب ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی اس سلسلے میں, وہ یہ کہ بعض شرائط مفقود ہے, بعض شرائط ہیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بعض انتہائی سنگین نتائج جھیلنے پڑ رہے ہیں. مثلا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اگر آگ نے جلانا ہے تو کچھ شرط ہے, پانی نے پیاس بھی بجھانی ہے اور آگ بجھانی ہے, اس کی بھی شرائط ہیں, وہ نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. عزاداری سعید الشہدا کی کوئی شرط ہے کیا؟ پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. یقیناً دنیا کی اتنی بڑی عبادت ہے, اس کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ اس کا اثر ہوگا. شرط کے ساتھ ہے, بلا شرط ہے. دنیا کی ہر چیز شرط کے ساتھ ہے, یہ کیسے بلا شرط ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی اثر کی کچھ شرائط ہیں. مثلاً چند شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی شرط خلوص چاہیے, پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص چاہیے. دنیا کی ہر عبادت دنیا کے باقی اعمال سے مختلف ہوتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والا. فرض فرمائیے میرے ہاتھ کے اوپر نجاست لگ جائے اور میں اس کو دھونے کی کوشش کروں, یہ عمل عبادت نہ ہو تو اس کی شرط میں خلوص نہیں ہے. مثلا میں آپ کو دکھانے کے لیے دھو رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں کہ مثلا میں کتنا پاکیزہ انسان ہوں, اس لیے میں اس کو دھو رہا ہوں, تو یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاک تو ہو جائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بس دکھاوے نہ دکھاوے سے اس کے پاک ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثلا ایک پانی تھا, پانی کے اندر ڈال کر مجھے کپڑے کو پاک کرنا تھا, میں کہیں اور دیکھ رہا تھا, وہ خود سے پانی میں گرا اور نکل آیا, پاک ہو گیا نہیں ہوا؟ پاک تو ہو گیا. آپ نے ارادہ کیا نہیں کیا, اس کے پاک ہونے پر اس ارادے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ ہو جائے گا. کیوں؟ عبادت نہیں ہے یہ. لیکن اگر عبادت ہو, اب ارادہ بھی چاہیے اور خلوص بھی چاہیے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں نیند کے عالم میں اٹھا اور میں نے نیند ہی نیند میں بغیر وضو کے 2 رکعت نماز پڑھ لی, قبول ہو گئی؟ نہیں قبول ہوئی. کیوں؟ شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وضو ہو. مثلا فرض کیجئے میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, اچانک مجھے یاد ہے کہ نیت تو کی نہیں, یہ نماز بھی قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ارادہ نہیں ہے, ارادہ نہیں, نیت نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ میں نے وضو بھی کیا, نیت بھی کی تھی, لیکن مقصد یہ تھا کہ سامنے والے کو ثابت کروں میں کتنا متقی ہوں, میں وہ نماز پڑھ ڈالی. بعد میں ذہن میں آیا کہ یہ تو میں نے خلوص ہی نہیں دکھایا, یہ تو ریاکاری ہو گئی. اچھا, عبادت میں ایک اور مشکل بھی ہے, یہ بڑی سنگین مشکل ہے. اگر عبادت نہ ہو تو آپ ارادہ کریں یا نہ کریں کام ہو جائے گا. اب اس کی سادہ سی مثال ایک اور عرض کر دوں. فرض کیجئے کسی کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ یہ ہر روز 20 منٹ چلے, صحیح ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے اس کہنے میں عمل کروں گا, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, لیکن ہر روز 20 منٹ اپنے آفس تک پہنچنے کے لیے چل جاتا ہے. اثر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اثر مل جائے گا. اچھا, اس کو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو 20 منٹ ڈاکٹر نے کہتے وہ یہ چلنا ہی تھا. ضروری نہیں کہ پارک میں چلے, سڑک پہ بھی چل جائے وہ بھی کافی ہے, اس کے دماغ میں نہیں ہے. اثر مل جائے گا نہیں ملے گا؟ اثر مل جائے گا. 20 منٹ چلنا تھا, وہ ہو گیا. ارادہ تھا نہیں تھا, خلوص تھا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بغیر عبادت کے سب چلتا ہے پھر. عبادت نہ ہو سب چل جاتا ہے. اب آپ آئیں عبادت کے اندر, بغیر ارادے کے ہو جائے گا؟ نہیں. سیم شیپ, سیم موومنٹ, اثر دے گی؟ نہیں دے گی. کیوں؟ ارادہ نہیں ہے. خلوص نہ ہو اثر دے گا؟ نہیں. جبکہ سب کچھ بالکل وہی ہے. ایک اور مشکل بھی ہے, اگر عبادت میں خلوص نہ ہو تو نہ صرف اثر نہیں ملتا بلکہ سزا بھی ملتی ہے کہ تم نے شرک کیا ہے. کیونکہ اب یہ عمل عبادت نہیں ہے, اب یہ ریاکاری ہے. اچھا, وہاں 20 منٹ وہ جو چلا تھا اس پہ اس کو نہ صرف یہ کہ اثر سزا نہیں ملے گی, اثر بھی مل جائے گا. نہ خلوص تھا نہ ارادہ تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن سزا نہیں ملے گی, اثر بھی ملے گا. عبادت میں کیا ہے, اگر آپ نے شرائط پوری نہیں کی نہ صرف یہ کہ اثر نہیں ملے گا بلکہ سزا بھی ملے گی. یہ تم کیا کیا, مثال کے طور پر میں 2 رکعت نماز شروع کی, بیچ میں توڑ دی, میں نے میری مرضی, میں 10 منٹ بعد پڑھوں گا. اب کیا ہوگا, اب سزا بھی ملے گی, میں توڑی کیوں؟ عبادت کی شرائط کافی زیادہ ہیں. اب میں پھر ایک سوال پوچھوں گا, عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ شرائط نہیں ہے اس کی کوئی, 10 شرائط ہیں. اب صرف ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے, کیا وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ وہ شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیں نشانیاں, دیکھیں عجیب و غریب نشانیاں, میں آپ کی خدمت میں جرات کر کے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اللہ مدد دے گا انشاءاللہ, اہل بیت کا لطف و کرم ہمارے اوپر کہ ہم پر خلوص عزاداری کریں انشاءاللہ تعالی. اس دعا کی برابری کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد علیہ وسلم. معمولاً ایسا ہے کہ, اور ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم کبھی کہیں جاتے ہیں تو ممبر کے پیچھے کہیں بینرز لگے ہوتے ہیں, صحیح, اور کہیں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم پوچھتے ہیں ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مومنین جو استفادہ کرنا چاہتے تھے وہ استفادہ نہیں کر پائے, چونکہ وہ یہاں پہ نہیں آ پائے, تو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ بعد میں استفادہ کر لیں. کبھی ہم غلطی سے بھی کہہ دیں کہ پیچھے والا بینر ہٹا لیں, صاحب اعظم مانتا ہے؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ استفادہ ہدف نہیں ہے, تشہیر ہدف ہے, تشہیر ہدف ہے. تشہیر ہدف نہ ہوتا تو کیا ہوتا, جو بینر ہو نہ ہو فرق کیا پڑتا ہے؟ سادہ سی بات ہے نا, وہ دو جملے نہیں ہیں. سن, ہر وہ آدمی جس نے کوئی اچھا کام کرنا ہے ایک بینر لگوانا ہے کہ میں نے کیا. اب میں خود ایک بات سوچتا ہوں, اپنے لیے بھی سوچتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, فرشتوں کو حساب شمار کرنے میں دقت پیش آتی ہے بغیر بینر کے؟ فرشتے نہیں سمجھ پاتے کس کو حساب جانا ہے, کوئی نہیں سکتا. فرشتے معصوم ہیں, نیتوں سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کس نے کیا نیت کی, اس کو دے دیں گے. بینر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. اگر واقعاً خدا کے لیے ہو رہا ہے, حب اہل بیت میں ہو رہا ہے, تو واقعاً ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو. بظاہر تو ضرورت نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پر میں اپنے لیے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مثلاً کہ ایسا نہیں ہو سکتا اعلان کسی اور مولانا کا ہو, میں جا کے پڑھ لوں, اگر وہ نہیں آیا اور اصرار نہ کروں کہ یہ اعلان کرو کہ میں وہ نہیں ہوں, کیا فرق پڑے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا, اس کا نام چلا جائے گا نا. کام ہو گیا نہیں ہوا؟ کام تو ہو گیا, اس میں کیا پریشانی ہے؟ اب اسی طرح میں عرض کرتا ہوں, کوئی شاعر ہے جو آخری شعر میں اپنا تخلص نہ کہے کہ میں نے یہ قصیدہ, میں نے یہ نظم, میں نے یہ مرثیہ, نوحہ حب اہل بیت میں لکھا ہے, اپنا نام ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہے کوئی؟ یہ سب کس بات کی نشانی ہے؟ کچھ اور بھی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا اثر بھی کم ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا اثر نہیں ہو رہا, اثر ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو رہا. اگر وہ ہوتا تو میں نے عرض کیا 40 سال میں 1 کروڑ مجلسیں اس شہر میں ہوئی ہیں, کم از کم 1 کروڑ, کم کر کے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں کیلکولیشن دکھائیں کس طرح کم کیا تھا. یہاں کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا. اگر واقعی ہم خلوص سے کام کر رہے ہوتے, بہت ساری کیلکولیشنز کچھ اور ہو جانی چاہیے تھیں. اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہم احساس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان سب باتوں کو نہیں سمجھ پائے جو شرائط کے اندر تھیں. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں ایسی اور عرض کرتا چلوں. ایک بہت طولانی واقعہ ہے, اس کے تقریباً آخر میں پہنچتے پہنچتے یہ ہوا کہ ایک آدمی نے مجھے ایک خط لکھ کے بھیجا, اور اس خط میں ایک جملہ لکھا کہ عزاداری میں گریا وہ عمل ہے جس میں ریاکاری بھی قبول ہے. اچھا, میں بہت تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ آئے کہ عزاداری میں گریا وہ عمل ہے جس میں ریاکاری بھی قبول ہے, جبکہ کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر عالمی معیار یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں ریاکاری قبول نہیں ہے, ریاکاری گناہ ہے. سن تو کسی کے دماغ میں یہ کیوں آیا؟ پھر مجھے سمجھ میں آیا دماغ میں کیوں آیا. اچھا, اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہم لوگ علمی مراکز سے دور رہے ہیں, روایتوں کو سمجھنے میں عاجز رہے ہیں, روایتوں کو سمجھنے میں بے تحاشا غلطیاں کی ہیں ہم نے. ہمیں جرت کر کے آپ کی خدمت میں عینی ثبوت کے ساتھ کہ میرا معاملہ بہت خراب نہ ہو جائے, آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے ریئیکشن جلدی مت دکھائیے گا, دیر سے دکھائیے گا. درود بھیجے محمد والے. ہمارے پاس ایک جملہ مشہور ہے, کہتے ہیں اہل البیت ادرا بما فی البیت. مثلا ہمارے پاس سوال ہوتا ہے کہ نبی اکرم کی تاریخ وفات کیا ہے, تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں فلاں تاریخ ہے, ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ تاریخ ہے 28 صفر. اب کوئی پوچھتا ہے بھائی کہ کس سے پوچھیں, تو قانون یہ کہتا ہے اہل البیت ادرا بما ہوا فی البیت, اہل بیت زیادہ جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے. گھر والوں کو زیادہ پتہ ہو, گھر والے کہہ رہے ہیں 28 صفر کو, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ اور تاریخ کو, کس کی مانیں؟ بھائی گھر والوں کی مانو, گھر والوں کو. مجھے پتا ہوگا میرے والد کا انتقال کب ہوا ہے, کسی اور کو پتا ہوگا, مجھے زیادہ پتا ہوگا. اب آپ ایک بات سوچیں, آپ میں سے الحمدللہ کافی لوگ سید الشہداء کے روضہ مقدس پہ تشریف لے گئے ہوں گے, خدا سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. اب روضہ اقدس پہ جائیں, روضہ اقدس کے سامنے گنج شہیدا ہیں, گنج شہیدا پہ شہدا کی اسامی گرامی لکھے ہوئے. میں گیا تھا ابھی جولائی میں, میں نے کاؤنٹ کیے تھے. صحیح, آپ میں بھی کافی لوگ گئے ہوں گے, کافی لوگوں نے گنے ہوں گے. کتنے تھے؟ 120 سے اوپر تھے. صحیح, اور ہمارے یہاں کتنے مشہور ہیں؟ کون زیادہ جانتا ہوگا, ہم یا اہل عراق؟ روزے کے نگہبانی کرنے والے زیادہ جانتے ہوں گے, ہم زیادہ جانتے ہوں گے, کون صحیح ہے پھر؟ تبھی سے بات ہے, وہ لوگ صحیح ہیں. پھر روزہ ان کے یہاں ہے, گنج شہیدا ان کے یہاں ہے, مقبرہ ان کے یہاں بنا ہوا ہے, علماء وہاں پر ہوتے ہیں, فضلاء وہاں پر ہوتے ہیں, اہل ذکر وہاں پہ ہوتے ہیں, اہل عرف وہاں پہ ہوتے ہیں, اہل عرفان وہاں پر ہوتے ہیں, یہاں بھی کیا ہے؟ مشہور کیا ہے بات. اچھا, اب کیا کریں؟ اب اصرار اس بات پر ہے کہ نہیں ہم بہتر ہی کہیں گے, جبکہ وہاں پتہ چل گیا ہے کہ 120 سے زیادہ ہے. اچھا, فرق پڑتا ہے اس سے؟ واقعی کربلا کی عظمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ 72 ہوں 140 ہوں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سامنے تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہاں 70 اور بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہم اپنی غلطی مان لیں گے کیا؟ نہیں مانتے, نہیں مانتے. ایک اور بات عرض کروں کہ آپ نے اتنا برداشت کر لیا ہے, نہیں معلوم برداشت کیا ہے, جز وقتی یا بات کے لیے بھی برداشت کیا ہے, تو ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں.
حبیب خدا خط بلند یا بلند صحت سلوا
خدا ہم سب پہ رحم کرے واقعا انشاءاللہ. تاریخی غلطیاں ہم سے بہت ہوئی ہیں, تاریخی غلطیاں. جب اب کتنے لوگ سیریا گئے ہوں گے, شام گئے ہوں گے, کافی لوگ گئے ہوں گے, آج کل کافی لوگ جا رہے ہیں شام, الحمدللہ. شام گئے ہوں گے, زندان گئے ہوں گے, جو شام گیا ہوگا دمشق گیا ہوگا وہ زندان گیا ہوگا, صحیح, زندان گیا ہوگا, اس نے روزے بیوی بی کی زیارت کی ہوگی, صحیح. تو اس روزے پر عربی میں کچھ عبارات لکھی ہوئی ہیں, بڑی بڑی, چھوٹی نہیں ہے, بڑا بہت بڑا لکھا ہوا, صحیح. اچھا مجھے تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے, دھرم دینی طالب علم ہوں, 12 سال دینی طالب علم, عربی آتی ہوں, میں بھی وہاں پہ گیا ہوں کئی دفعہ. روزے کے اوپر بی بی کا نام کیا لکھا ہے؟ ضرور سے بولو. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ سکینہ بھی نہیں, سکینہ. ہمارے یہاں سکینہ مشہور ہے, جبکہ اصل میں لفظ عربی کا سکینا ہے, اور وہ بھی مشہور نہیں, بلکہ ہمارے جو اصل ہے وہ کیا ہے, وہ بھی رقیہ. اچھا اگر آپ شام جائیں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے بی بی سکینا کے روزے پہ لے چلو, تو کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ وہ جو روزے کے سامنے قبرستان ہے وہاں لے جائے گا, وہاں ایک قبر ہے, بی بی سکینا کی قبر ہے وہاں پر. لیکن جس 4 سالہ بنت الحسین سید الشہدا کی صاحبزادی کی شہادت زندان میں ہوئی ہے, ان کا نام رقیہ ہے. دو صاحبزادیاں تھیں کربلا کے میدان میں, دو شہدا تھیں, یہ دو بھی تھیں, بی بی سکینہ بھی تھیں, ان کا سن مبارک 4 سال سے زیادہ تھا. بی بی رقیہ بھی تھیں, ان کا سن مبارک 4 سال تھا. جو زندان میں شہید ہوئیں وہ بی بی رقیہ تھیں. ہمارے مشہور کیا نام ہو گیا؟ بی بی سکینہ. اچھا اب کوئی صحیح کرنے والا ہے اسے؟ اچھا اس میں میں نے اجتہاد کیا ہے کیا؟ میں نے اجتہاد کیا ہے؟ نہیں, میں نے اجتہاد نہیں کیا ہے, وہاں پہ ثبوت لگا ہوا ہے. میں بھی تو عراق گیا ہوں, میں بھی تو شام گیا ہوں, تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا کہ کیا لکھا ہوا. گنجے شہیداں پہ 120 سے زیادہ شہدا کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی اجتہاد ہے کیا؟ نہیں, اجتہاد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نظریہ ہو, یہ غلط ہو گیا وہ صحیح ہو گیا, یہ تو آنکھوں سے دیکھی بات ہے. مثلا کوئی کہے یہاں پر کتنے مائک لگے ہوئے تھے, ابھی اس میں اجتہاد نہیں کرنا کہ ہمیں نظر آ رہا یہ دو مائک لگے ہوئے تھے, نہیں ابھی تو آنکھوں نظر آ رہا ہے ایک ہی دو ہو گئے. کوئی کہے نہیں یہ اجتہاد ہے آپ کا, نہیں اجتہاد نہیں ہے بھائی, یہ عینی ثبوت ہے. آپ عراق چلے جائیں, گنج شہیدہ پہ 120 سے زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں. آپ شام چلے جائیں دمشق میں, بی بی کے روزے کے اوپر ان کا اسم گرامی بی بی رقیہ لکھا ہوا ہے, دونوں بیویوں کے نام گرامی پر درود بھیجے محمد والے محمد. یہ بات ہے طے شدہ ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں سب اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک صاحب آئے تھے انہوں نے ایک نئی بات کہہ دی. نہیں, نئی بات ہم نہیں کہہ رہے, وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, روزے پہ لکھا ہوا ہے. اب میرے سامنے ایک راستہ ہے, میں کہوں پاکستانی صحیح ہیں اور جو مرکز میں بیٹھے ہیں وہ غلط, یہ ہو سکتا. برے صغیر والے صحیح ہیں اور جو اہل البیت کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں, جن روزہ ان کے گھر میں ہے, وہ سب غلط ہے. 1400 سال کا تسلسل ان کا یا ہمارا ہے؟ 1400 سال سے روزہ وہاں پر ہے, ہمارے پاس تھوڑی ہے. ہمارے پاس تو خبر آئی ہے 1400 سال سے بی بی کا روزہ دمشق کے اندر ہے, ان کے یہاں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے پاس خبر ہے, تسلسل ان کے پاس ہے, تسلسل ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہیں جو 1400 سال سے روزے کی زیارت کر رہے ہیں, ہم تو برے صغیر والے اب آئے ہیں میدان کے اندر. ہم لوگ تو اب, یہ بھی ٹرانسپورٹیشن جب زیادہ ہوئی ہے تو ہم نے زیارت کرنا شروع کی ہے. اب کون صحیح ہو سکتا ہے؟ طبیعتاً وہ لوگ صحیح ہوں گے. ہم یہ مان لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ نہ کوئی شاعر ماننے کو تیار ہے, نہ کوئی ذاکر ماننے کو تیار ہے, نہ حتیٰ سننے والے ماننے کو تیار ہے کہ بھئی ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہے, اب اس کو مان لیا جائے. یہ کوئی نہیں مانے گا. اور میں نے بھی دیکھیے آدھا گھنٹہ وقت لگایا آپ کے سامنے یہ کہنے میں, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम से भड़क उठें कि भाई ये क्या हो गया, ये हम बहत्तर सुन रहे थे, क्या कैसी बातें कर रहा है यार, बात आपका हक है कि आप ऐसी बातें कहें कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। इसीलिए मैंने सबूत कहीं नहीं दिए, तारीख किताब से नहीं दिए। अगर मैं कहता ना फलां किताब में लिखा है 120, तो आपका हक था कि भाई वो किताब गलत है। अब ऐनी सबूत इसीलिए दिए कि भाई वहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या बचा है हमारे लिए, गलती हो गई ना, कोई मानेगा नहीं। इसी तरह जिक्र सैयद शहदा में समझने में हमसे कुछ गलती हुई है। मसलन क्या गलती हुई है, वो सामने वाला लिख के दे रहा है और इस दावे के साथ कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो मेरा अज़दारी सुनने का 40 साल का तजर्बा है, और लिख के भेजता है कि अज़दारी में गिरिया में रियाकारी जायज़ है। मैंने सोचा कि ये मुश्किल इस बंदे खुदा के साथ क्यों पेश आई है, क्या ऐसा हो सकता है कि अज़दारी में खुलूस की शर्त ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये? कहा भाई ये तो नामुमकिन है, ये इबादत है, इबादत में खुलूस के बगैर काम नहीं होता है। अगर क़ुर्बतन इलल्लाह ना हो ख़त्म, चाहे मैं 5 रकत पढ़ डालूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह चाहिए। बस अगर हम बैठे हुए हैं आपकी खिदमत में अज़दारी के लिए कुछ अर्ज़ कर रहे हैं और इसमें अल्लाह के सिवा कुछ और भी क़ुर्बत हो, दो बातें लोग भी कबूल नहीं है, सिर्फ क़ुर्बतन इलल्लाह ही कबूल है, तो ये बंदे खुदा कैसे कह रहा है? फिर मेरी समझ में आया कि बंदे खुदा क्यों कह रहा है। इसने एक रिवायत पढ़ी है, इसने एक रिवायत बचपन से सुनी है कि अज़दारी में रो और अगर ना रो सको तो रोने वाला चेहरा बनाओ। अच्छा, रिवायत सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, हम हमारे लिए काबिल एतमाद है, ये रिवायत काबिल एतमाद है, सही रिवायत है। मतलब यही है कि अज़दारी में रियाकारी जायज़ है? नहीं। तो मतलब क्या है फिर इसका? अब इस पोर्शन पे इसने तवज्जो नहीं दी, ये बंदे खुदा मुखलिस होना चाहिए लेकिन इस बंदे खुदा की तवज्जो नहीं रही है। वो क्या, अज़दारी में रो ना रो सको तो चेहरा बनाओ, लोगों के लिए या खुदा के लिए? रो भी खुदा के लिए और चेहरा भी बनाओ खुदा के लिए, ना कि लोगों के लिए। अब इस गलत फहमी के नतीजे में अजीब मारका हो गया। क्या लोगों ने यह समझा कि हमें कुछ काम ऐसे करने हैं जिससे इजहार हो कि हम गम में हैं, गरचे दिल में गम ना हो। ये सही है, अमलन ऐसा होने लगा क्योंकि अब इतनी बातें कह दी हैं सख्त, तो एक दो इजाफा भी कर डालें कि मिसाल के तौर पर एक आदमी रोता है, गिरिया करता है, अगले सेकंड में मुड़ के चेहरा जो फेरता है तो देखते हैं कि अच्छा कुछ असर ही नहीं है। फिर अगर मेरी चोट लगी है और मैं 10 मिनट तक इस चोट पे चीखा हूँ तो 10 मिनट के अगले सेकंड में फ्रेश हो जाऊँगा मैं, कुछ तो असर होगा ना। अभी ये आदमी जोर जोर से चीख के रोया था, अगले ही सेकेंड में चेहरा फेरता है, चेहरे पर गम का असर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रोने में सीरियस नहीं था, रोने में पर खुलूस नहीं था। तो अभी रोया था, 5 मिनट तो असर रहेगा, 5 सेकंड तो रहे। ये अभी रोता है फिर यूं चेहरा फेर के किसी से कोई बात भी कर लेता है, अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब इस रोने में जान नहीं है, ये रोना असली नहीं है। या कभी रोता है जानबूझ के चीख मारता है, सही, और एहसास इस बात का होता है चेहरा देखते तो नहीं, तासुर नहीं है, तो फिर चीख कहाँ से निकली थी? हाँ, इसका मतलब है ये दिल की गहराई से नहीं निकली थी, यूं ही था। अलबत्ता हमारे पास इतना हक नहीं है कि हम दूसरे के बारे में इतनी कजावतें करें, लेकिन ये सब किस लिए कह रहे हैं, हम ये गलती ना करें। दूसरों के बारे में कजावत नहीं करना चाह रहे कि दूसरा सही नहीं कर रहा, वो जाने उसको, खुदा जाने हम कौन होते हैं कहने वाले कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ किस लिए कह रहे हैं, हम ये गलती ना करें कहीं, वरना दूसरा रोता है भाई उसका मामला, खुदा का मामला, रोता है रो, नहीं रोता ना रो, मुझे दिखाने के लिए रोए, खुदा को दिखाने के लिए रोए, बंदों को दिखाने के लिए, उसका मामला, मैं ये गलती ना करूँ, मैं ये गलती ना करूँ। हुज़्न है, गम है, गम का इजहार, ठीक है, अपने दिल में खुदा के लिए रोए, आवाज़ से ना रोए, नहीं भरपूर आवाज़ से रोए लेकिन मसनूई ना करें, मसनूई ना करें, जो है अंदर की हालत उसके हिसाब से करें, अंदर की हालत को मजबूत करें। اندر کی حالت کو واقعا سید الشہداء سے نزدیک لے کر جائے. تو واقعا غم ہے, ایسا غم ہے جس نے انسانوں کو ختم کر دیا. اس غم نے, غم تو کی تو شدت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر. اور کون سا صاحب اولاد ہوگا, صاحب دل ہوگا جس کو یہ غم احساس نہ ہوتا ہو؟ کون سا ایسا شقی القلب ہوگا جو اس غم میں نہیں روئے گا؟ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کام کریں. مثلا میرا جیسا آدمی خلوص سے پڑھے, اس سے پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. جو خلوص سے خدا کے لیے سمجھ میں آتا ہے وہ کرے. سامعین بھی ایسے ہیں, منتظمین بھی ایسے ہوں. یہاں پہ تین لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے, منتظمین, سامعین اور ذاکرین. یہ تین پر خلوص ہیں تینوں, تو پھر عزا میں بہت تاثیر ہے. کوئی ایک بے خلوص ہو گیا بس پھر تاثیر نہیں. واقعہ ہو جائے گا, جلوس نکل آئے گا, عزا بھی ہو جائے گی, اثر نہیں ہوگا. اثر لانے کے لیے خلوص چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. بس آپ جب کبھی بھی مصائب میں گریا کریں تو جہاں دوسری دعائیں مانگیں وہاں سید الشہداء سے خلوص مانگیں. مولا خلوص کے ساتھ عزا دے دیں, پر خلوص عزا دے دیں, کہ ہمارا دل آپ کی عزا کے لیے دھڑکے پر خلوص. کوئی اور چیز ہمارے وہم و گمان کے اندر نہ. اگر روڈ پہ ماتم کر رہے ہیں, اس سے قطع نظر کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے پھر ماتم کریں. اگر گھر میں عزا کر رہے ہیں, اس سے قطع نظر کے کتنے لوگ آئے, کتنے نہیں آئے, کس نے دیکھا, کس نے سنا, بھول جاؤ پھر سب کچھ, پھر واقعا عزا کرو. اگر ہم اتنا خلوص دکھائیں, یقین مانیں یہ کراچی کچھ بھی نہیں ہے, پھر وہ دنیا میں آواز پھیلے گی, ہماری دنیا میں تاثیر پھیلے گی. اور جو ہم 20% پہ رک گئے, 15 سے 20% پہ, یہ ہر سال بڑھتے ہیں ہم لوگ کئی کئی فیصد. اگر ہم وہ تمام خلوص کی شرائط پوری کر رہے ہوتے ہیں, اب حتی الامکان کوشش کریں, ہم جیسے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کوشش کریں, سید الشہداء سے طلب کریں, بار بار طلب کریں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر خلوص ہو تو واقعا ہر عزا میں بی بی تشریف لائیں گے, اگر خلوص, اور اگر خلوص نہ ہو پھر ناممکن ہے, پھر ناممکن ہے. ایک بات ایسی ہی سوچیے گا, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی تشریف لاتی ہیں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بی بی تشریف لاتی ہیں؟ شاید پہلے ہوتا ہوگا لوگوں کے ذہن, اب نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو اصلا ہم لوگوں کا بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہوتا. میرا جیسا آدمی بول نہیں سکتا تھا اگر اس کو یہ خبر ہو جائے کہ بی بی سن رہے ہیں, نہیں بول سکتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں, اگر واقعا ہمیں یقین ہو کہ سید الشہداء سامنے کھڑے ہیں تو ہم میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں رہے گی, پھر تو ہم زمین پہ بیٹھ جائیں گے. مولا کے سامنے جرت کھڑے ہونے کی نہیں ہماری, سوائے قدموں میں بیٹھنے کی اور کوئی جرت نہیں. بحرین میں میں دیکھتا تھا, وہ لوگ جب زیارت پڑھنے لگتے تھے تو دوزانوں بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ کیا زیارت پڑھتے وقت دوزانوں بیٹھ جائے کوئی تو بے ادبی سمجھی جائے گی, لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم سید الشہداء کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم قدموں میں بیٹھے. اس کا مطلب ہے ان کو یقین تھا کہ زیارت کے وقت سید الشہداء سامنے کھڑے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سب لوگ بھی زیارت کے وقت بیٹھنا شروع کر دیں, ابھی پہلے اس یقین تک پہنچ جائیں پھر اس کے بعد دیکھیں. خلوص بڑھائیں, اگر خلوص ہو بہت کچھ نصیب ہوگا, ہم لوگوں کو بہت کچھ نصیب ہونا چاہیے. بعض پر خلوص ایسی جگہوں پہ وقت کے امام تشریف لاتے ہیں, سلام اللہ علیہ, درود بھیجے گا ان کے نام, ہمارے پاس قطعی روایتیں ہیں, قطعا لوگوں کی بتائی ہوئی گفتگو ہیں جس کے اندر وقت کے امام سے پوچھا گیا ہے, آپ آتے ہیں مجالس میں تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا ہم آتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ عرفے کے میدان میں تھا, کہتا ہے کہ میں میدان میں بیٹھا ہوا تھا حج سے ایک دن پہلے, میدان میں پہنچ گیا تھا اور لوگ نہیں تھے, وہ اکیلا تھا وہاں پر. تو کہتا ہے کہ کوئی تشریف لائے, ان سے اس نے گفتگو کی, کافی گفتگو کی جس سے قطعاً ثابت تھا کہ وقت کے امام, لیکن نہیں سمجھ پائے. یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ ہم وقت کے امام کو دیکھ کر پہچان پائیں, یہ معمولاً نہیں ہو سکتا ایسا. تو کہتا ہے میں نہیں سمجھ پایا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے مختلف سوال کیے, یہ سوچتے ہوئے کہ سید ہیں, بزرگوار ہیں, عالم ہیں, تو ان سے سوال کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے کچھ سوال کیے, انہوں نے بہت اچھے جوابات دیے. کہتا ہے میری ہمت بن گئی اور میں ان سے ہر سوال پر پوچھتا تھا کہ مولا ایک سوال اور پوچھنا ہے, کیونکہ دیکھتا تھا قابل احترام ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہاں جواب, ہاں پوچھو. تو سوال پوچھتے پوچھتے اس نے یہ سوال پوچھا, کہنے لگا کہ زیارت ناحیہ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے, اس جملے میں لکھا ہے کہ میرے مولا وقت کے امام اپنے جد امجد کی یاد میں خون کے آنسو روتے ہیں. کہنے لگا آپ مجھے بتائیے جملہ صحیح ہے, اس کو نہیں معلوم کہ وقت کے امام ہے, یہ نہیں معلوم اس کو. کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا انہوں نے رونا شروع کر دیا. کہتا ہے رونا شروع کیا, بہت روئے. کہنے لگا میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی شاید. کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا, میں نے اصرار کیا, میں نے کہا کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہنے لگا انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ صحیح ہے, خون کے آنسو روتے. کہنے لگا میں نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کس مصیبت کے اوپر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتے انہوں نے پھر گریہ کیا. کہتے جب ان کا گریہ لمبا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا حضرت علی اکبر کے جانے پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتے جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے کہا وہ مصیبت ایسی ہے اس پہ علی اکبر بھی روتے ہیں. کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے ان سے پھر پوچھا. کہتے میں نے ان سے کہا کہ کیا مولا ابو الفضل عباس کے شانے کٹے اس پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتے انہوں نے دوبارہ گریہ کیا اور فرمایا اس مصیبت پر ابو الفضل عباس بھی روتے ہیں. کہتا ہے پھر یقیناً سید الشہداء کی شہادت کا لمحہ ہوگا جب وہ شمر کا خنجر سید الشہداء کے گلے پر چلا. کہتا ہے انہوں نے پھر گریہ کیا اور فرمایا اس پر خود امام حسین بھی روتے ہیں. کہتا ہے میں نے پوچھا بولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ تو فرمایا کہ بھبی کا بازاروں میں جانا. بازاروں میں گئی, درباروں میں گئی,
مسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. جن ظالموں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا ہے پاک پروردگار تجھے تیری قدرت فائقہ کا واسطہ, ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.